اگلا ٹاپک دیکھیں گے، مکہ مکرمہ کی حرمت کے مسائل، حرمتی مکہ المکرمتی۔ شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکہ کو شان نہیں ملی بلکہ شروع سے ہی تھا، اور یہ چیز ہمیں روایات سے ملتی ہے کہ ہر نبی نے مکہ کا سفر کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حرم مکہ کی حدود میں کسی جانور کو شکار کرنا، شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا اور اس کو امن کا گہوارہ بنایا، نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لیے بلکہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا ذریعہ بنا دیا۔ حرم مکہ میں از خود اگنے والے درختوں، پودوں اور ہری گھاس کو کاٹنا منع ہے، یعنی خود جو اگ جائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اگر اس کو اگائے اور ہم جا کے اس کو کاٹنے لگ جائیں، یہ راستوں میں جیسے خود بخود کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف اشارہ۔ تو حدیث دیکھیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح فتح مکہ ان ھذا البلد حرمه اللہ یوم خلق السماوات والارض فہو حرام بحرمة اللہ الى یوم القیامة وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يودد۔ یہ دعات پڑھیں گے نا، زواد کہہ سکتے ہیں اردو میں لیکن عربی میں کیا ہوگا؟ لا يعدد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط الا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے روز فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے ہی اس شہر کو محترم ٹھہرایا ہے، اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک محترم رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں قتال حلال نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے حلال ہوا تھا۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمت کے تحت قیامت تک کے لیے قابل احترام شہر ہے، لہذا اس میں از خود اگے ہوئے گھاس کو کا کانٹا نہ توڑا جائے، نہ اس میں شکار بھگایا جائے، نہ اس میں گری پڑی چیز اٹھائی جائے، ہاں البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جسے مالک تک پہنچائے، اس کی خود رو گھاس یعنی سبز گھاس نہ کاٹی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اذخر کی اجازت دے دیجئے۔ یہ گھاس کی ایک قسم تھی جو مکہ میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی تھی، کیونکہ یہ لوگوں کے چولہوں میں جلانے کے لیے اور گھروں میں چھتوں کے ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت ہے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ تب دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی پورے گلوب پر، اتنی دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک اور وہاں کیا کچھ انتظامات موجود ہیں، لیکن جو امن اور جو چین ہمیں مکہ میں جا کر اور اس کے گرد و نواح میں محسوس ہوتا ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں ملے. تو اس سے لگتا ہے کہ جہاں بھی اس قسم کا امن قائم کیا جائے گا وہاں پہ لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی, جانوروں کے بھی حقوق دیں گے. اس کے برعکس ہیومن رائٹس یا اینیمل رائٹس اور اسی طرح کے سلوگنز کے ساتھ ہم دوسروں کو کچھ نہ کچھ کہیں تو صحیح, لیکن عملاً وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی کہ آج آپ کو دنیا میں کہیں بھی امن دکھے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر رکھا. پھر آپ دیکھیے کہ اس حکم کی ایک حکمت اب بہت اچھی طرح ہمیں سمجھ آنی چاہیے, اور وہ کیا کہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے نا, ہر سال کئی لاکھ لوگ ایک ہی موقع پہ جمع ہوتے ہیں. اگر بالفرض یہ پابندی نہ ہوتی جو ہے کہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, کسی کو مار نہیں سکتے, تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہاں کتنا قتل و غارت کری ہو. انسانوں کی طبیعت میں جہاں ویسے ہی بڑا غصہ ہوتا ہے, اور وہاں جا کے تو حالات ہی بڑے اب نارمل لگتے ہیں, ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہے, ہر جگہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے قیامت تک کے لوگوں کی جو وہاں جائیں ان کی جان مال اور عزت کو بچا لیا. پھر شکار کی بھی حرمت کو آپ سمجھ لیجئے کہ شکار اگر کھیلنے کی اجازت ہوتی تو بہت سارے لوگ حج سے زیادہ شکار کی نیت سے جاتے, اور بعض لوگ جو وہاں, آج کل تو آپ دیکھیے کہ گوشت وغیرہ مل جاتا ہے, لیکن ایک دور ایسا تھا کہ صرف شکار ہی ایک ایسی چیز تھی جس سے یہ لوگ گوشت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ جس سے وہاں جانے والے اپنی نیتوں کو بالکل خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر سکے. حرم مکہ کی حدود کا تعین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حرم مدنی کی حدود کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم علیہ السلام حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا یرید المدینہ. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا, اور میں دونوں سیاہ پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکی کی جو حدود متعین فرمائی وہ یہ ہیں: شمال کی طرف سے مکہ مکرمہ سے 4 میل تنیم تک, مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل جیرانہ تک, شمال مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل وادی نخلا تک, اور مغرب کی طرف سے مکہ مکرمہ سے 8 میل یعنی حدیبیہ, جس کا آج کل نام شمیسی ہے, یہاں تک. حکومت نے علامت کے طور پر چاروں سمتوں میں مذکورہ مقامات پر سفید ستون بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہاں سے حرم کی حد شروع ہوتی ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ حرم کی ایکسپینشنز ہوتے ہوتے یہاں تک بھی پہنچ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چند سال کے بعد بلڈنگز گرا کے ارد گرد کی روڈز کو صاف کر کے اس کو بھی حرم کی حد میں ڈالا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں تک حرم کی حدود جو ہیں وہ جائیں گی, اور آج بھی اگر کوئی ان حدود کے اندر اندر عبادت کرتا ہے یا وہ یہاں پہنچتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ وہ حرم کے اندر پہنچ گیا. تو یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا, جبکہ مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب ترین شہر ہے. ان عبداللہ ابن عدی ابن الحمرائی زہدی رضی اللہ عنہ قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الخزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزورہ کے اوپر کھڑے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جب جا رہے تھے تو پہلے اپنے اپنا راستہ جو تھا مکہ سے جدہ کی طرف کیا تھا تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ اس طرف گئے ہیں اور جو آپ کے پیچھے ڈھونڈنے نکلے وہ ادھر چلے. پھر جب کچھ دن کے بعد امن چین ہوا تو واپس آپ پھر ادھر سے جدہ سے مکہ کی طرف آئے تو یہ حضرہ کا مقام وہاں آتا ہے کہ جہاں سے آپ کو پھر مکہ کی روڈ بھی دکھ رہی تھی اور مدینہ کی طرف جانے کا راستہ تھا. تو وہاں آپ نے یہ فرمایا, اللہ کی قسم اے مکہ, تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے بہتر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر میں یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. اسے ترمذی نے روایت کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہجرت جان کے نہیں کی بلکہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ آپ کو وہاں سے پھر جانا پڑا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکتی ما اطیبکی من بلد و احبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا, تو کیا ہی اچھا شہر ہے, مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو یہاں سے مکہ کی محبت اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھی یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور ہمارے دلوں میں کتنی ہونی چاہیے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں بظاہر آج کل تو الحمدللہ ہر طرح کے اسباب موجود ہیں اور حالات بہت اچھے ہیں, لیکن اگر مکہ میں کچھ بھی نہ ہو تو ایک سچے مومن کا دل مکہ میں لگتا ہے. آج بھی اگر آپ کا دل لگے جائے تو یہ مت سوچا کریں کہ ایسے وقتوں میں کہ اچھا وہاں کے ہوٹل اچھے ہیں, کھانے اچھے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں, بلکہ وہاں جانے کی یا وہاں کی نیت کرتے سب سے بڑی چیز ہمارے ذہن میں حرم ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی ہر آسائش باقی جگہوں پہ مل سکتی ہے لیکن یہ نہیں مل سکتا. دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من بلد إلا سيتأوه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس میں دجال کا گزر نہ ہوا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے. ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف در صف پہرہ دے رہے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. آج بھی جب ہم گزریں تو یہ جذبات دل میں محسوس کرنے چاہیے کہ یہاں فرشتوں کی سیکیورٹی ہے. دنیا میں لوگ سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں, مختلف قسم کے انتظامات ہیں کئی مشینوں کے ذریعے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہاں حفاظت کی. اکثر جب حج کا مجمع ہوتا ہے یا ٹی وی پہ ہم اس کی نشریات دیکھتے ہیں تو میرے دل میں ایک بڑا خوف سا آتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ دشمنیاں اور مخالفتیں تو ہر ہی جگہ ہوتی ہیں نا, اور دنیا میں ساری جگہ جنگیں لگی ہوئی ہیں. لوگ ایک سے دوسرے مسلک کے بندے کو برداشت نہیں کرتے, مذاہب کے نام پہ ہوتی ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر کوئی غیر مسلم اس وقت کچھ ایسی چیز کرے تو کتنے مسلمانوں کا نقصان ہو. اور وہ ہم کو بدگمانی نہیں کرتے لیکن ذہنوں میں خیال شاید آتا بھی ہوگا کہ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ چیز رکھی ہے, مکہ کے اندر جمع ہونے والوں کو, وہاں آنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. ہاں جب مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ خرابیاں ہوتی جائیں گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی اپنی حفاظت کو اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ میں فتنوں سے محفوظ رکھے. مکہ مکرمہ میں بلا ضرورت ہتھیار لے کر چلنا منع ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی شخص کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اٹھانے کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ اس لیے کہ مکہ والے اپنے حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سامان رکھتے تھے، چونکہ ان دنوں میں بائی روڈ جب یہ لوگ آتے تھے اور بعض دفعہ قافلوں کی صورت میں یا جنگلوں سے گزرتے تھے تو راستے میں جانوروں کا ڈر ہوتا تھا، تو چھوٹی موٹی چیزیں جس سے اپنا دفاع کیا جائے، برچھی یا کوئی چاقو یا کوئی تیر، تو وہ چھپا کے جانوروں سے اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے تھے. تو یہاں اسی لیے اللہ سبحانہ اللہ نے کے نبی نے بتا دیا کہ اٹھا کے نہیں پھر سکتے، یعنی لے کے یا اس کا ایکسپوجر کرنا یا اس کو شو آف کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 100,000 نماز کے برابر ہے. ایک نماز 100,000 کے برابر. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من مئت الف صلاۃ فیہ سواہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 100,000 گنا زیادہ ہے. اسے احمد نے روایت کیا. سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک کی 100,000 یا ایک کی 1,000 بھی ہو جائیں، پھر بھی اگر کوئی ایک نماز چھوڑ دے جان کے، صرف شاپنگ میں، سستی میں، سوتے رہے، بازاروں میں گھومنے کے لیے نکل گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہماری ہر نماز 100,000 کی کر دے تو جس نے چھوڑنی ہے اس نے چھوڑنی ہے. سمپل سی بات ہے، جس کو 1 روپے کی قدر نہیں ہوگی نا اس کو 100,000 کی بھی نہیں ہوگی، جس کو چھوٹی نیکی کی قدر نہیں ہوتی نا اس کو پھر بڑی نیکیوں کی بھی قدر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی مسجد مسجد الحرام کی تعمیر کی گئی. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضی فی الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم ای قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال 40 سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام. میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصا. میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کی تعمیر کے زمانے میں کتنا عرصہ حائل ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال. اور تجھے جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے، وہ جگہ مسجد ہی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈیوریشن اور اس کو گننا اور اس کے بارے میں کیوریس ہونا انسان کی ایک فطرت کے اندر ہے. کیوریسٹی ہوتی، کب ہوا، اچھا کتنا ہوا، پہلے کون سی ہوئی، دوسری کب ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا. تو یہاں سے ہمیں مسجد الحرام کی بات بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ آ گئی. یہ پہلا ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ بیت المقدس پہلے بنا تھا پھر اس کے بعد بیت اللہ بنا، تو یہ درست چیز نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی مسجد مسجد حرام نماز کے ممنوع اوقات سے مستثنی ہے. ممنوع کیا ہے کہ جب منع ہے، مثلا جیسے عصر کے بعد کوئی سجدہ ہم نہیں کرتے باقی جگہوں پہ، یا بالکل سورج جب عروج پہ ہو، لیکن مسجد حرام میں کسی بھی وقت میں طواف یا نفل کچھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. عن جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل او نهار. حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرو، خواہ دن اور رات کا کوئی بھی وقت ہو. اسے ترمذی نے روایت کیا. بعض دفعہ لوگ منع کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ دوسری جگہوں پہ قیاس کرتے ہوئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کسی بھی وقت پہ طواف بھی کر سکتا ہے اور نفل بھی.